أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تصريح ونومكم فيه عبادات وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. درود پڑھیے محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، وہ ہم عن قریب انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں وارد ہوں گے، اور یہ مجلس ترتیب دی گئی ہے استقبال ماہ مبارک رمضان کے لیے، کہ یہ سنت معصومین علیہ السلام ہے. یہ خطبہ جس کے چند جملات آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ خطبہ استقبال ماہ مبارک رمضان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ معظم شعبان میں بیان فرمایا ہے. ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے ایک روز جمعہ لوگوں کو خطاب کیا، اکٹھا کیا، اور انہیں فرمایا: ایوہ الناس، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اے لوگوں، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، برکت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ و رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ تمہاری طرف آ رہا ہے، تم اس کا استقبال کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ ہر ماہ مبارک رمضان کا خاص طرز پر استقبال فرماتے، اور مومنین کو و صحابہ کو بھی حکم دیتے، اور اسی طرح دیگر ائمہ اطہار و معصومین علیہ السلام، و بالخصوص حضرت سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام. امام علیہ السلام کی روش یہ تھی کہ جب ماہ مبارک رمضان نزدیک ہوتا، اس طرح سے ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادہ ہوتے، تیاری کرتے. بعض روایات میں ہیں جس طرح شادی کے وقت دلہن کے آنے کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں، اور جب ماہ مبارک رمضان رخصت ہوتا اور امام اس کو ودا کرتے، اس طرح سے ودا کرتے ماہ رمضان کو جس طرح گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، آنسوؤں کے ساتھ، گریہ و بکا کے ساتھ، نالہ و فریاد کے ساتھ. اور یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کو معرفت ہو، شناخت ہو اور آشنائی ہو کہ کون سا مہینہ آ رہا ہے اور کیا فرصت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں نصیب ہو رہی ہے. اس وقت انسان اس کا استقبال کرتا ہے. اس وقت جو ہماری ذہنی کیفیت ہے ماہ مبارک رمضان کے بارے میں جو ہماری شناخت ہے وہ یہ کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے اور روزہ ایک سختی کا نام ہے، ایک عذاب کا نام ہے، ایک تکلیف کا نام ہے، ایک پریشانی کا نام ہے، بھوک اور پیاس کا نام ہے، اور اس کے لیے ہمارے ذہن تیار نہیں ہیں. بلکہ جو ہی ماہ رمضان آتا ہے مومن ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، اس پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، اور کسی طرح سے کوشش کرتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے چھوٹ جائیں، کوئی جواز مل جائے، کسی طبیب سے، کسی نیم حکیم سے، کسی عطائی ڈاکٹر سے، کسی نیم ملا سے، کسی عالم دین سے ایسا فتویٰ کو جواز مل جائے جس سے روزہ نہ رکھ سکے انسان. ماہ رمضان جب آتا ہے ہم پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آئمہ اطہار علیہم السلام ماہ مبارک رمضان کے لیے اہتمام کرتے، تیاری کرتے، استقبال کرتے اس طرح سے کہ ایک عظیم موقع و ایک بہت ہی عظیم فرصت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں نصیب ہو رہی ہے کہ شاید زندگی میں اس کے بعد ہمیں نصیب نہ ہو. فرق معرفت کا ہے، ذہنیت کا ہے. ہماری جو پہچان ہے ماہ مبارک رمضان کے بارے میں اس نے ہمارے اوپر گھبراہٹ طاری کر دی ہے، اور رسول اللہ کی جو معرفت ہے اس نے رسول اللہ کو مسرور کیا ہوا ہے اور خوشحال کیا ہوا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے رسول اللہ کو آمادہ کیا ہے. رسول اللہ بھی اس خطبہ شریفہ میں امت کو آمادہ کر رہے ہیں، وہ معرفت اور شناخت عطا کر رہے ہیں. ہم اس وقت تک کسی چیز سے استفادہ نہیں کر سکتے جب تک اس کی ہمیں معرفت نہ ہو. دین کی جب تک معرفت نہ ہو انسان دین پر عمل نہیں کر سکتا، قرآن کی جب تک معرفت نہ ہو انسان قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ہدایت نہیں لے سکتا. اہل بیت علیہ السلام کی جب تک معرفت نہ ہو انسان اہل بیت سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا. سارا دار و مدار معرفت کے اوپر ہے، ہر عمل مشروط ہے معرفت کے ساتھ. معرفت سے مراد صرف معلومات نہیں ہیں بلکہ آگاہی، ایسی شعوری آگاہی و بیداری کی آگاہی جس کے نتیجے میں ہمیں اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے اور ہم اسے آشنا ہوں، اس کے اندر چھپے ہوئے راز ہم پر منکشف ہو جائیں، اور وہ آگاہی جو انسان میں حرکت کا باعث بنے، جو عمل کا باعث بنے اسے معرفت کہیں گے ہم. معرفت اور معلومات میں، انفارمیشن میں فرق ہے. ہمیں معلومات بہت ساری چیزوں کی ہے لیکن جن امور کی معلومات ہیں انہی پر عمل پیرا نہیں ہوتے. معرفت سے، حقیقت کے جاننے سے و حقیقت کے قرب سے انسان کے اندر آمادگی پیدا ہوتی ہے. ماہ مبارک رمضان کی معرفت رسول اللہ نے اس خطبہ میں بیان فرمائی ہے، ایوہ الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. میں یہ عرض کر دوں گی یہ خطبہ تبرکاً آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، پڑھا جا رہا ہے. تفسیر اس کی پہلے ہو چکی ہے چند سال قبل، اسی ماہ مبارک رمضان میں ایک ماہ میں پورا مہینہ اس خطبہ نورانی و خطبہ رسول اللہ کی تفسیر بیان ہوئی ہے، اگرچہ ابھی وہ کتابی صورت میں آپ مومنین تک نہیں پہنچ سکی. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے و جلدی آپ تک نورانی خطبہ تفسیر شدہ پہنچے استفادے کے لیے. غالباً انٹرنیٹ پر شاید موجود ہو، رجوع کر سکتے ہیں ویب سائٹ پر. بہت ہی گہرا خطبہ ہے، معرفت کا دریا ہے، سمندر ہے یہ خطبہ، اور موضوع اس کا ماہ مبارک رمضان ہے. قرآن کریم میں ماہ رمضان کو روزوں کا مہینہ نہیں قرار دیا گیا، قرآن کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ جو پشت پہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں خدا نے قرآن نازل کیا ہے، یعنی ماہ نزول قرآن ہے، اور نزول قرآن باران و بارش کے نزول کی طرح نہیں ہے، بلکہ نزول قرآن کا مطلب مومنین کے دلوں میں معرفت کی قرآن، معرفت قرآن کا اترنا ہے، قرآن کا سمجھ میں آنا اور قرآن کا قابل فہم ہونا، یہ نزول قرآن ہے، یہ ماہ نزول قرآن ہے۔ چونکہ اس مہینے میں، اس مہینے کو ربیع القلوب و ربیع المومنین و ربیع القرآن کہا گیا ہے، ماہ رمضان بہار ہے، جس طرح آج کل برسات کا موسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خشک چیزیں بھی ہری ہو رہی ہیں، کئی جگہ اپنے گھر میں وہ خشک لکڑی کسی اور مقصد کے لیے گاڑی ہوگی، اور برسات کے موسم میں وہ بھی سبز ہو جاتی ہے، پتے نکل آتے ہیں۔ میں پہلے یہ مثال پیش کی ایک مجلس میں چند روز قبل، کہ حوضہ میں شٹرنگ کے لیے انہوں نے خشک لکڑیاں باندھی ہوئی تھیں زمین کے اوپر، زمین کے اندر بھی نہیں گاڑی ہوئی تھی، زمین کے اوپر انہوں نے شٹرنگ باندھی تھی، اور برسات کے موسم میں پانی ملا اس کو، ان خشک لکڑیوں سے پتے نکلنا شروع ہو گئے۔ خوب عزیزان من، یہ قوت ہے، طاقت ہے برسات کی، موسم کی، موسم میں اتنی طاقت ہے کہ خشک لکڑی کو بھی ہرا کر دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں یہ قوت و طاقت موجود ہے کہ مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس میں بہار آ جاتی ہے۔ دلوں کو زندہ کرنے کا مہینہ، نفوس کی تیاری کا مہینہ ہے، یہ موسم ہے ماہ رمضان، ربیع القلوب و ربیع القرآن ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے مناسب ترین موقع و فرصت ہے یہ۔ اور یہ فرصت جو بار بار ہمیں نصیب ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان کی صورت میں، ماہ مبارک رمضان اہل سیر و سلوک کا عبادی سال کا پہلا مہینہ ہے، کئی سال پاکستان میں کئی سال ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ایک مالی سال ہے، اسی طرح تعلیمی سال ہے، زرعی سال ہے، اسی طرح اور ممکن ہے بہت سارے شعبوں سے تعلق رکھتے ہوں سال، لیکن چند چیزیں جو ہمیں سب کو معلوم ہیں، معلومات عامہ میں سے ہے، مالی سال، پاکستان کا مالی سال جون میں ختم ہوتا ہے، جولائی سے شروع ہوتا ہے، تعلیمی سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا، اپریل سے شروع ہوتا ہے، مارچ میں ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح زرعی سال پاکستان کا وہ محرم سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ جب فصل کاشت کرنے کا موسم آتا ہے اس وقت زرعی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ملازمین کو مالی سال کا پتہ ہے، خصوصاً جو بینکوں کے ملازمین ہیں یا جن کا حساب و کتاب سے تعلق ہے، اکاؤنٹنگ کے شعبے میں ہیں، یہ جانتے ہیں مالی سال کب شروع ہوتا ہے، اسٹوڈینٹس کو، ٹیچرس کو، تعلیمی دنیا سے تعلق رکھنے والوں کو یہ معلوم ہے کہ تعلیمی سال کب شروع ہوتا ہے، اور سالکین اللہ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ عبادی سال انسان کا کب شروع ہوتا ہے، جو خدا کی طرف جو انسان سفر کر رہا ہے، جس طرح قرآن مجید نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ یا ایوہ الانسان انکا قادحم الی ربک قدحم فملاقیہ، اے انسان تو اپنے خدا کی طرف جا رہا ہے، زحمت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے، اور تو آخر کر اپنے پروردگار سے جا ملے گا، فملاقیہ، لیکن تیار ہو کر جا۔ عزیزان، قرب الہی کے اس سفر میں سال جو شروع ہوتا ہے مومن کا، ماہ مبارک رمضان سے شروع ہوتا ہے، کہ ایک سال عبادی آپ نے سلوک کا سال بسر کیا، پچھلے سال، پچھلے رمضان سے لے کر اس وقت تک آپ محاسبہ کریں خدا کے کتنے قریب ہوئے ہیں، آپ کتنا قدم آگے بڑھایا ہے، کتنا اپنے پروردگار کا قرب حاصل کیا ہے، اور کتنا دور ہوئے ہیں ان حالتوں سے جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ حالتیں نہیں ہیں. علماء عظیم و علماء اہل سیر و سلوک جیسے سید ابن طاووس، سید ابن فہد حلی و اس قبیلے کے علماء، کیونکہ علماء کے بھی کئی سلسلے ہیں، کئی طریقے ہیں، کئی قبیلے ہیں علماء کے. ایک طبقہ علماء کا یہ طبقہ ہے، سید ابن طاووس، ابن فہد حلی، یہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے اہل سیر و سلوک، علامہ بحر العلوم. یہ جو خدا کی راہ کی طرف سلوک اللہ رہنما بھی ہیں، مربی بھی ہیں، معلم بھی ہیں، خود بھی انہوں نے یہ راہ طے کیا ہے اور اپنے شاگردوں کو اور دوسروں کو بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے. یہ بزرگان رمضان المبارک کو اپنا عبادی سال کا پہلا مہینہ تصور کرتے ہیں کہ یہاں سے سالک کے سال کا آغاز ہوتا ہے، ماہ اول ہے. یہ ایک عبد خدا کا، بندگی خدا میں جو مشغول ہے جو انسان، بندگی کا پہلا مہینہ ہے. ماہ مبارک رمضان میں روزے ہیں، روزہ ادب ہے واجب، جو ہر واجد و شرائط انسان کو رکھنا ہے اس کا روزہ. روزے کی چھوٹ نہ مانگیں، ایسے لوگوں سے جا کے روزے کی چھوٹ لے لیجیے، مجھے کھانسی آتی ہے روزہ رکھ کر، میں روزہ رکھتا ہوں تو چھینکیں آتی ہیں مجھے، روزہ رکھتا ہوں پسینہ آتا ہے. تو روزہ نہ بھی رکھو تو بھی پسینہ آتا ہے، بلکہ روزہ نہ رکھو زیادہ پسینہ آتا ہے، چونکہ کھاتے ہو اور جب پیٹ میں کھانا جاتا ہے پسینہ زیادہ آتا ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے. گرمی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھو، معدہ خالی ہو تاکہ اندرونی معدے کی حرارت کم ہو جائے، صرف باہر کا ٹیمپریچر رہ جائے. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو دیکھیں پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، چونکہ اندر باہر دونوں گرمی ہوتی ہے، اور روزہ ہو تو صرف باہر گرمی ہوتی ہے، اندر گرمی نہیں ہوتی، کم از کم پرسکون ہوتا ہے آدمی. گرمی کے خوف سے روزہ ترک نہ کرو، روزہ بہت ساری اپنی حکمتیں رکھتا ہے اپنے اندر. روزہ انسان کو زندہ کرنے کے لیے ہے، مردے کو زندہ کر دیتا ہے روزہ، حتی المقدور، جہاں تک طاقت و قدرت ہے روزہ رکھو، اور روزے کے جو اثرات ہیں وہ برکات ہیں انہیں حاصل کرو. ماہ مبارک رمضان میں قرآن کا نزول کا مہینہ ہے، یعنی فہم قرآن کا مہینہ ہے. اہتمام کریں مومنین قرآن کے ساتھ معشور ہوں، خدمت قرآن میں رہیں. ایک تو رسوماتی طریقہ ہے، یہ ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ موقع ہم ضائع کر دیتے ہیں رسومات کے ذریعے سے. بڑے اچھے موقع آتے ہیں، کام کے موقع جہاں پر ہم بہت کچھ انجام دے سکتے ہیں، لیکن ان موقعوں کے لیے خاص رسومات بڑوں نے بزرگوں نے بتائی ہوئی ہیں، ان رسومات میں سارا موقع ضائع کر دیتے ہیں. مثلا اگر فرض کریں کہ موقع آ گیا ہے، آپ کو کہیں ایڈمیشن ملنا ہے، داخلہ لینا ہے آپ نے، اور کسی بہت اچھے تعلیمی ادارے میں جہاں پر ایک اسامی ہے، ایک سیٹ نکلی ہے، جہاں آپ کو موقع دیا جاتا ہے وہاں ایڈمیشن لے لیں، آپ فوراً جائیں بازار میں، بجائے اس کے کہ فارم بھریں اور بجائے اس کے کہ جا کے انٹرویو دیں، وہاں جا کے درخواست دیں، تقاضا کریں، اپلیکیشن دیں، آپ بازار میں چلے جائیں، وہاں سے اگربتیاں خرید کے لے آئیں، موم بتیاں خرید کے لے آئیں، اور سموسے خرید کے لے آئیں، روح افزا خرید کے لے آئیں، اور سارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بلا کر کسی کمرے میں اگربتی جلا دیں، کسی میں موم بتی جلا دیں، کسی میں کچھ کر دیں. کس لیے؟ کہ ایک بہت خوبصورت موقع ہے داخلے کا. اب جب داخلے کا موقع آیا ہے تو یہ جو رسومات انجام دے رہے ہو ان سے آپ کے داخلے کو کیا فائدہ ملے گا؟ اٹھو فارم بھرو، اٹھو جا کر درخواست دو، بر وقت کے آپ سے پہلے کوئی دوسرا نہ لے جائیے، موقع سے فائدہ اٹھاؤ. عزیزان، بہت سارے مواقع آتے ہیں ہماری زندگی میں، ہم انہیں ضائع کر دیتے ہیں، یا سستی کی وجہ سے، یا ان موقعوں کے لیے خاص رسومات ہیں ہماری، ماہ رمضان کی بھی خاص رسومات ہیں اور پورا مہینہ ان رسومات میں ضائع ہو جاتا ہے. بعض سستی سے ضائع کر دیتے ہیں اور بعض ان رسومات میں سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں. مثلا خواتین سارا رمضان کچن میں یا سحری کی تیاری میں لگی رہتی ہیں, وہیں کہ ایک وقت کا کھانا کم ہو گیا ہے پکانا لیکن کچن کی مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے. رات 2 بجے تک وہ کچن میں رہتی ہیں, صبح پھر کچن کی تیاری, دن بھر افطار کی تیاری, رات کو سحری کی تیاری, ان کو کچن سے فرصت بھی نہیں ملتی تاکہ وہ ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھائیں اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. رسومات میں لگی رہتی ہیں کہ افطار کے وقت ہم نے 16 ڈشیں بنانی ہیں, اس میں نمک پارے الگ بنانے ہیں, مرچ پارے الگ بنانے ہیں, مسالہ پارے الگ بنانے ہیں اور باقی شکر پارے الگ بنانے ہیں, 1000 پارے بنانے ہیں اس نے خاتون خانہ نے, تاکہ جن کا روزہ نہیں تھا وہ افطار کے بعد بڑے چسکے لے کے کھا سکیں. نہ ضائع نہ کریں, یہ رسومات ہیں. افطار سادہ طریقے سے کریں, سحری سادہ طریقے سے کریں, خرچہ بھی کم ہے اور وقت بچائیں, اپنا وقت بچائیں تاکہ اصل کام کر سکیں. آپ سادہ ترین طریقے سے سحری کریں اور مفید ترین سحری وہی ہے جو سادہ ہو, جس سے تقویت ہو آپ کے دن بھر, غذائی تقویت ہو آپ کے جسم میں, پیاس نہ لگے, بھوک نہ لگے, اور سحری بھی سادہ کریں. اتنی سحری کرتے ہیں کہتے ہیں جی روزہ کھولتے ہیں نڈال ہو جاتے ہیں. نڈال نہیں ہوتے ہیں, اوور لوڈ ہو جاتے ہیں, اٹھنے کی ہمت نہیں رہتی, 3 مٹکے پانی پی جاتے ہیں, شربت ساری قسموں کے پی جاتے ہیں آپ, 6 آدمیوں کا کھانا ایک ہی وقت میں کھا جاتے ہیں, چبانے کے بجائے نگلنا شروع کر دیتے ہیں چبائے بغیر. وہ معدے میں اتنی تو طاقت نہیں ہے, یہ جب اس کو اوور لوڈ کرتے ہیں روزے کے بعد تو معدہ چیختا ہے, جسم بھاری ہو جاتا ہے اور اس وقت وہیں لیٹ جاتے ہیں. اب انہیں کہیں جی اٹھو, قرآن کا درس ہے, مجلس ہے, ہم سے تو اٹھا نہیں جا رہا. وہ حقیقت نہیں اٹھا جا رہا. اگر آپ ایک چھوٹی سی گاڑی پر زیادہ وزن ڈال دیں تو اسے تو چلا بھی نہیں جاتا. ہلکی سحری کرو, ہلکی افطار کرو تاکہ چست رہو اور اپنی عبادت کر سکو. معرفت کا مہینہ ہے, فہم قرآن کا مہینہ ہے. تلی ہوئی چیزیں ویسے بھاری کر دیتی ہیں, جب بھی روزے میں یا غیر روزے کسی کا جگہ بھی, یہ جو خرافات ہیں ہر شعبے کی خرافات ہیں, آج جملہ کھانے پینے کی خرافات یہ ہیں کہ مچھلی کھانے سے پیاس لگتی ہے. مچھلی سے پیاس نہیں لگتی, تلی ہوئی مچھلی کھانے سے پیاس لگتی ہے. آپ کوئی چیز بھی تل کے کھائیں آپ کو پیاس لگے گی, کیونکہ گھی میں, روغن میں پیاس ہے. روغن گھی آپ کے معدے میں تیزابیت پیدا کرتا ہے, ایسڈ پیدا کرتا ہے, اس تیزابیت کی وجہ سے آپ کو پیاس لگتی ہے. ورنہ یہی مچھلی اگر آپ صحیح پکا کے کھائیں سارا دن پیاس نہیں لگے گی آپ کو. یہ خرافات ہیں. یا بعض مہینوں میں مچھلی نہیں کھانی, یہ پرانی جنتری کی طب ہے, جنتری کا دین ہے, جنتری کی معاشرت ہے, جنتری کے سارے کام ہیں. نہ آپ اچھی غذا کھائیں مثلا, لیکن تلی ہوئی چیزیں کم استعمال کریں. معدے ضعیف ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, پیاس زیادہ یہ تلی ہوئی چیزوں سے لگتی ہے. ان کو اپنی افطاری اور سحری سے نکال دیں. تلی ہوئی چیزیں, پکی ہوئی چیزیں کھائیں, اور وہ پکی ہوئی چیزیں جن کی غذائیت ضائع نہ ہوئی ہو, تاکہ بھاری نہ ہو جائیں, بوجھل نہ ہو جائیں آپ, نہ افطار کے بعد و نہ سحری کے بعد. ممکن ہے کچھ لوگ مریض ہیں, اللہ تعالیٰ نے شفا دے, بیماری کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑ نہیں سکتے جب تک بیماری بڑھنے کا خطرہ نہ ہو یا جب تک ہلاکت کا خطرہ نہ ہو, اس وقت تک روزہ نہیں چھوڑ سکتے. بکلم خود اپنا روزہ معاف نہ کریں. آپ بکلم خود روزہ معاف کریں گے, ادھر سے جنت سے بھی معافی مل جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے, آپ جو جہاں پر روزے کے بغیر والوں کے لیے الگ انتظام کیا گیا ہے, روزہ داروں کے لیے اللہ نے الگ انتظام کیا ہے, روزہ خوروں کے لیے الگ انتظام کیا گیا ہے. روزہ خوروں کے لیے کوئی جس کا نام دوزخ ہے, جس کا نام جہنم ہے جس کا نام عذاب ہے، وہاں بہترین انتظام ہے جلنے کا اور عذاب میں کڑنے کا، ایسا عذاب جو انسان تحمل بھی نہیں کر سکے گا، مرے گا بھی نہیں اس سے۔ پناہ مانگے خدا کی معصیت خدا سے، روزہ کھانا معصیت ہے، گناہ ہے، اور معمولی معمولی لوگوں کے مشوروں سے روزہ نہ چھوڑ دو، گناہ ہے، گناہ ہی کبیرہ۔ کسی نے کہا جی آپ کا رنگ پیلا ہو رہا ہے، بس وہ چھوٹے بچے جو بالغ ہوتے ہیں، بچہ جب قمری لحاظ سے چاند کی تاریخ کے لحاظ سے 15 سال کا ہو گیا ہے، ڈیٹ آف بارتھ آپ کے ذہن میں ہے، جنوری کے لحاظ سے نا محرم سفر کے لحاظ سے حساب کریں، تو فرض کریں وہ بچے جو اس پہلی رمضان کو آج فرض کریں آج چاند کی تاریخ کے مطابق لڑکے 15 سال کے پورے ہو گئے ہیں۔ میں سادہ سا ایک فارمولا بتاتا ہوں چاند کی تاریخ حساب کرنے کے لیے، کہ وہ لڑکے جو جنوری فروری کے لحاظ سے 14 سال کے مکمل ہو گئے ہیں، وہ قمری لحاظ سے 15 سال کے ہو چکے ہیں۔ آپ اپریل جون کے لحاظ سے اگر آپ کی عمر 14 سال ہو گئی ہے مکمل، تو آپ یقین جان لو کہ آپ قمری لحاظ سے 15 سال کے بالغ ہیں۔ جو 14 سال کے ہو گئے ہیں میلادی عیسوی تاریخ کے مطابق، یہ بالغ ہیں، ان پر واجب ہے روزہ رکھنا۔ اسی طرح بچیاں لڑکیاں جو 9 سال کی ہو گئی ہیں، یہ زیادہ مظلوم ہیں، 9 سال کی عمر میں ان پر روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب مائیں عموماً دیکھتی ہیں، ذرا 9 سال کی بچی جب روزہ رکھتی ہے تو نڈال ہو جاتی ہے، بھوک لگتی ہے، چونکہ سحری نہیں کھاتی صحیح طریقے سے، اور کھائے بغیر روزہ بھی رکھوا لیتے ہیں، پھر دن بھر وہ بیچاری لٹکتی رہتی ہے، جھومتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے، ماں کا دل دکھتا ہے، فوراً اسے زبردستی کچھ کھلانا چاہتی ہے۔ ابھی تو آپ کا دل دکھا ہے، آپ نے اس کو کچھ کھلا دیا ہے، لیکن یہ گناہ ماں نے بھی کیا ہے اور اس بچی سے بھی گناہ کروایا ہے، اپنے لیے بھی جہنم اور اس کے لیے بھی۔ نہ کریں یہ کام، بلکہ اس کے بجائے ایک اچھی سحری اس کو کرائیں، اس کے لیے مخصوص سحری بنائیں، اس کی پسندیدہ غذا پکائیں، جو بھی اس کو پسند ہے، جو غذا وہ بچی خوش ہو کے کھاتی ہے، پیٹ بھر کے کھاتی ہے، سحری کے وقت اس کو، سحری سے بچوں کو پہلے جگائیں، عین وقت پر دسترخوان بچھا کے پھر سحری پہ نہ جگائیں، اس وقت کسی کا موڈ نہیں ہوتا، بستر سے اٹھ کے دسترخوان پر کھانے کو نہیں جی کرتا، کم از کم 1 گھنٹہ پہلے انہیں جگائیں۔ اگر آپ نے 3 بجے ان کو کھانا کھلانا ہے، 2 بجے جگا دیں ان کو، 2 بجے جگائیں، 2 بجے جگانے کے بعد قرآن پڑھیں، نماز تہجد پڑھیں، کوئی حرکت کریں تاکہ کھانے کے لیے ان کی طبیعت مائل ہو جائے، 3 بجے پیٹ بھر کے ان کو کھانا کھلائیں، پسندیدہ غذا کھلائیں، پھر اس کے بعد انہیں سلا دیں، اسکول جانا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے 7-8 بجے تک بچے آرام کر کے نیند بھی اپنی پوری کر لیں۔ خب اگر ہم تھوڑا سا دھیان دے کے طریقے سے سلیقے سے گھر کا ماحول مناسب بنائیں، تو انشاءاللہ ہمارے یہ بچے آغاز میں ہی، بہت خوش قسمت ہے وہ خاندان کہ جن کے بچے معصیت کے بغیر بلوغ کا آغاز کرتے ہیں، گناہ کے بغیر۔ مبارک ہو ان ماں باپ کو کہ جن کے بچوں کا پہلا روزہ بھی ترک نہیں ہوا، جن کی بیٹیوں کا پہلا روزہ ترک نہیں ہوا۔ اگر ہو گیا ہے تلافی کریں، قضا رکھیں ان کی۔ اگر جان بوجھ کے آپ نے روزہ کھایا ہے کسی بھی وجہ سے، اس کا کفارہ بھی ہے اور استغفار بھی ہے۔ کفارہ بہت سخت ہے، روزے کا کفارہ بہت سخت ہے، 1 روزہ جان بوجھ کر کھانے کا کفارہ جو روایات میں ہے کہ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 1 روزے کے بدلے میں، 60 آدمیوں کو اچھا خاصا کھانا کھلاؤ، یا پھر آپ 1 غلام آزاد کرو، کہ آج کل نہیں ہے غلام، اور یا پھر آپ 60 روزے مسلسل رکھو، 60 روزے مسلسل رکھو وقفے کے بغیر، تسلسل کے ساتھ 60 روزے رکھو، 1 روزے کا جرمانہ کھانے کا یہ ہے۔ اگر یہ کفارہ بھی ادا نہیں کیا اور روزہ کھا لیا، سزا ہے سخت، استغفار، کفارہ دے کے استغفار بھی کرنی ہے۔ 60 روزے رکھنا 1 روزے کے بدلے میں سخت ہے، اس لیے بچوں کو پہلے دن سے خیال رکھیں، اہتمام کریں کہ انشاءاللہ ہماری اولادیں یا یہ پہلے دن سے بلوغ سے بھی پہلے روزے کی عادت ان کو ڈال دو تاکہ بالغ ہوتے ہی یہ عادت رکھ کر چکے ہوں روزہ رکھنے کی، وہ بندگی یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی آمادگی اس طرح سے ہے. عزیزان، رسومات میں سارا روزہ ضائع نہ کر دیں ہم، ذہنیت پہلے اپنی اصلاح کریں، بنائیں. ماہ مبارک رمضان کیا موقع ہے عظیم، کیا فرصتیں ہیں عظیم، اور اس موقع سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ مہینہ برکتیں لے کر اور رحمتیں لے کر اور مغفرت لے کر، بخشش لے کر آپ کی طرف آ رہا ہے. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے یہ مہینہ. اس کا ایک ایک لمحہ بہت عظیم ہے، اس کی ایک رات ہزار مہینوں سے برتر ہے، اور اگر آپ چاہیں تو ہر رات کو ہزار مہینوں سے برتر بنا سکتے ہیں. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے ایام بہت ہی بافضیلت ایام ہیں. ان ایام میں گناہ نہ کرو، معصیت نہ کرو، حرام کام نہ کرو، ان ایام میں جھوٹ نہ بولو، روزہ رکھو. جس طرح روایات میں وہ خصوصاً حضرت سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کا فرمان ہے، حضرت فرماتی ہیں کہ پیٹ کا روزہ و زبان کا روزہ کافی نہیں ہے، بلکہ روزہ ہی نہیں ہے، روزہ پورے وجود کا روزہ ہو، سراپا وجود کا روزہ رکھو. آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، سماعت کا روزہ ہو، بصر کا روزہ ہو، بصیرت کا روزہ ہو، تکلم کا روزہ ہو، فکر کا روزہ ہو، سوچ کا روزہ ہو، ہر چیز کنٹرول میں ہو آپ کے. بہت افضل ایام ہیں، واللیالی ہے افضل اللیالی، وخصوصاً اس کی راتیں بہت عظیم ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ رات کا منظر، رات کا عالم قرب خدا کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ کو، اے رسول، آپ دن میں لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، خستہ ہو جاتے ہیں، اور ساری رات آپ قیام کرتے ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں. رسول اللہ اس قدر قیام کرتے تھے بارگاہ خدا میں کہ اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ راتوں کو قیام کریں، اٹھیں لیکن تھوڑا، اتنا زیادہ نہ کریں آپ، پوری رات حالت قیام میں، چونکہ دن میں آپ کو بہت زحمتیں ہیں، بہت کوششیں کرنی ہیں. اور قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ان ناشئت اللیل اشد وطئا و اقوى مقیلا، کہ رات کا عالم قرب خدا کے لیے بہت مناسب وقت ہے. رات کا عالم جب ساری دنیا سو رہی ہے، سناٹا ہے، تاریکی ہے، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، یہ بہترین وقت ہے لمحہ اپنے پروردگار کے ساتھ اظہار بندگی و اظہار عبودیت کا. وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، ماہ مبارک رمضان کے لمحے، سیکنڈ، گھڑیاں، یہ بھی بہت عظیم ہیں، ایک ایک لمحہ بہت عظیم ہے. عزیزان، وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم اللہ کی مہمانی کی طرف بلائے گئے ہو، دعوت ہے تمہیں، بلایا گیا ہے، ضیافت اللہ کو بلایا گیا ہے، تمہیں پکارا گیا ہے تاکہ خدا کے مہمان بنو، اللہ کی ذات تمہاری میزبان ہے، اس ماہ میں مہمان خدا بنو. اور روایات میں ہے کہ اس ماہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو دسترخوان تیار کیا ہے وہ قرآن ہے، القرآن مأدبت اللہ، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، خدا نے دسترخوان بچھایا ہے تاکہ مہمان آئیں اور اس دسترخوان پر بیٹھیں اور اپنی فطرت کی غذا نوش کریں. اس ماہ میں مہمان خدا بنو. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس ماہ میں خدا نے تمہیں اہل شرف، اہل عظمت و اہل کرامت قرار دیا ہے، اپنی شرف و کرامت کو زائل مت کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ شرف نیچے گر جائے، پست نہ ہو جاؤ تم. انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں تسبیح شمار ہوں گی. سانس لینا، آکسیجن اندر ڈالنا، کاربن نکالنا، یہ تسبیح ہے. تمہارے نامہ عمل میں لکھا ہوگا تم نے اتنی تسبیح پڑھی ہے. وہ باپ کہو گے میں نے تو نہیں پڑھی، یہ تسبیح کہاں سے آ گئی میرے نامہ عمل میں؟ یہ جو سانسیں لی ہیں آپ نے ماہ مبارک رمضان میں. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس ماہ میں تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے. اس ماہ میں سو جاؤ، سونا بھی عبادت ہے تمہارا. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اس ماہ میں جو عمل کرو گے قبول ہو جائے گا. کیوں؟ جیسے کہا برسات کا موسم ہے اور خشک بیج بھی اگاتے ہیں، موسم کی خاصیت یہ ہے. عَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، جو عمل کرو گے قبول ہو جائے گا. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، تمہاری دعائیں مستجاب ہوں گی، سن لی جائیں گی. اللہ سے دعائیں مانگو اور وہ دعائیں سن لی جائیں گی. لیکن یہ خیال رکھنا کہ اکثر ہم دعائیں نہیں مانتے، تجویزیں دیتے ہیں، اللہ کو تجاویز دیتے ہیں. تجاویز کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ بھی مان لوں گا میں، چونکہ اللہ کو تجاویز نہیں چاہیے. تجاویز اور ہوتی ہے، دعا اور ہوتی ہے. خدا دعا سنتا ہے، تجاویز نہیں سنتا، چونکہ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ قادر متعال ہے. اس کو بندوں کی تجاویز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بندے اگر اس سے مانگیں، طلب کریں، ان کی دعا کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. اور یہ بہت خوبصورت مقام یہ ہے، عزیز من دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعاؤں کا جواب ملے گا تمہیں. یعنی اللہ کو پکارو گے اور جواب بھی آئے گا. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس ماہ میں خدا کو پکارے اور پھر جواب بھی لے، خدا سے جواب بھی وصول کرے. یک طرفہ بات نہیں ہے، دو طرفہ ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تیاری ہوگی. ایسے نہیں، تیاری کے ساتھ سب ہوگا. اگر آپ نے تیاری کر لی، آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا کہ جواب آ گیا ہے، جواب موصول ہو گیا ہے آپ کو. فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اللہ تعالیٰ کو سچی نیتوں سے پکارو و مانگو اور پاک دلوں سے. یہ تیاری کا ایک حصہ یہ ہے، دلوں کو پاک کرنا، نیتوں کو صاف کرنا. نیتیں صاف کریں اپنی، ہماری نیتیں آلودہ ہو چکی ہیں، بہت آلودہ ہو چکی ہیں. ان نیتوں کو پاک کریں اور دلوں کو پاک کریں، دل ہمارے تطہیر ہو جائیں، صاف ہو جائیں. تزکیہ و تطہیر، یہ مہینہ ہے طہارت کا مہینہ ہے. جسم کی بھی طہارت، حواس کی طہارت، افکار کی طہارت، دل کی طہارت، جو سب سے اہم ہے طہارت دل، پاکیزہ دل. چونکہ قرآن مجید و اللہ کی رحمت پاک دلوں کو نصیب ہوتی ہے. اگر دل پاک نہیں ہوں گے، محروم رہ جائیں گے ہم. اَن یُوَفِّقَكُمْ لِلصِّیَامِ، کہ خدا اس مہینے کے روزوں کی تمہیں توفیق دے، موفق کرے خدا تمہیں، روزہ رکھو اس مہینے کا. عزیزان، روزہ، ایک تو ماہ رمضان اور اس کے اندر روزہ، فضیلت کے اندر فضیلت ہے. روزے کا فلسفہ و حکمت بھی پہلے بیان کر چکے ہیں، تفصیل کا یہاں وقت نہیں ہے، لیکن میں اشارہ کر دوں کہ روزہ انسان ساز ہے. روزہ مردہ کو زندہ کرتا ہے. ہم مردہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری ڈیڈ ہو چکی ہیں، ڈیتھ ہو چکی ہے. اسپتالوں میں جائیں تو آپ کو بتائیں گے کیسے اتنے بہت سارے مریض ہیں جو وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے دل دھڑک رہے ہیں، نبض چل رہی ہے. ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہماری طرف سے ڈیڈ باڈی ہے، یہ ان کا برین ڈیتھ ہو چکی ہے، مغز مر چکا ہے ان کا. اور دل کیوں دھڑک رہا ہے؟ کہتے ہیں دل اس لیے دھڑک رہا ہے کہ ہم نے مشین لگائی ہوئی ہے. مشین کی وجہ سے دل دھڑک رہا ہے، ورنہ یہ مر چکے ہیں، مغز مر چکا ہے۔ عزیزان، ہم بھی وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں، ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اسپتال میں نہیں، مسجد میں ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، بہت ساری چیزیں مر چکی ہیں، حصے مر چکے ہیں، دل مر چکے ہیں، ہمدردی کے جذبے مر چکے ہیں۔ پاکستانی قوم خصوصاً مردہ ہو چکی ہے اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، اور قوم کا رد عمل، ایک مردہ قوم کا یہ رد عمل ہو سکتا ہے؟ اتنی مطمئن پرسکون، بندے مر گئے، کوئٹہ میں دھماکہ ہوا، کتنے مرے؟ 30 مرے، خوب کم مرے، پچھلی دفعہ 100 مرے تھے۔ یہ مردہ قوم ہے، 30 بندے مرنا معمولی بات ہے، اور سن کے فقط یہ تبصرہ کر دینا، یہی ہے، یہ قوم ہے۔ ملکی حالات، قومی حالات، عالمی حالات، ان کے مقابلے میں ہمارے رویے، ہمارے رد عمل ہماری موت کی علامت ہے۔ ہم ڈیڈ باڈیز ہیں، یہ مردہ شعبے کیسے زندہ کریں گے؟ کون زندہ کرے گا؟ رمضان، ماہ مبارک رمضان، روزہ رکھو، بھوک کاٹو، تاکہ بھوکوں کے ساتھ ہمدردی کی حس جو مر چکی ہے وہ زندہ ہو جائے، مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کی حس مر چکی ہے زندہ ہو جائے۔ عزیزان، پاکستانی قوم، پاکستانی مسلمان، شیعہ و سنی سب بہت بڑے المیہ کا شکار ہو چکے ہیں، اوپر سے نیچے تک، حکمرانوں سے لے کر عوام تک، ضمیر مر چکے ہیں، ورنہ اس ملک کی یہ حالت نہ ہوتی، اس قوم کے اندر یہ حالات نہ ہوتے، اگر قوم زندہ ہوتی۔ اگر آپ زندہ ہو، آپ کے آنکھ میں مچھر آنا چاہے، آنکھ آٹومیٹک طور پر مزاحمت کرتی ہے مچھر کے، نہیں آنے دیتی اپنے اندر۔ جس قوم کے اندر لشکر کے لشکر دہشت گرد پیدا بھی ہو جائیں، گھس بھی جائیں، کاروائیاں بھی کر رہی ہوں، اور وہ سب کچھ ذمہ داریاں قبول بھی کر رہے ہیں، اور پھر بھی یہ میڈیا پھر بیٹھاتے ہیں، کنفیوژن کے ٹرانسفارمرز کو بٹھاتے ہیں میڈیا پہ، پوچھتے ہیں جی بتائیے یہ کون کر رہا ہے ملک میں؟ لعنت ہو ان کے اوپر، پوچھنے والوں پر بھی اور جواب دینے والوں پر بھی۔ مارنے والا قبول کر رہا ہے، نام لے کر اپنا قبول کر رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، اور یہ مردہ دل و مردہ ضمیر پھر ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کون کر رہا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ اس سے زیادہ اندھے کہاں ہوں گے؟ اس سے زیادہ بہرے کہاں ہوں گے؟ ان سے زیادہ مردہ دل، مردہ ضمیر کہاں ہوں گے؟ پھر گول گول باتیں کریں گے، جب سب کو پتہ ہے کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے، سب کو معلوم ہے، سب کی آنکھوں کے سامنے، یہ موت کی علامت ہے۔ رمضان زندہ کرے گا عزیزان ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے ماہ رمضان مقرر نہیں کیا، ہمیں زندہ کرنے کے لیے ماہ رمضان مقرر کیا۔ روزہ رکھ کر ہمیں شکنجہ دینا، ٹارچر کرنا مقصود نہیں تھا۔ آپ اسپتالوں میں جائیں، بہت سارے مریضوں کا کھانا بند ہے، ڈاکٹر نے بند کیا ہوا ہے کہ تم اگر کھانا کھاؤ گے تمہارا کولیسٹرول ہائی ہو جائے گا، تم کھانا کھاؤ گے تمہارا شوگر ہائی ہو جائے گا، تم کھانا کھاؤ گے تمہارے جسم میں فلاں مشکل پیدا ہو جائے گی، کھانا چھوڑ دو، تم ڈرپ لگا دو ان کو۔ خب یہ کیوں ڈاکٹر کے خلاف سرٹیفکیٹ لے کر نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب میں فلاں پیر صاحب سے اجازت لے کر آیا ہوں، مجھے ڈرپ اتار کے مجھے دیکھ میں بٹھا دو تم۔ عزیز من، کیوں روکا گیا؟ کیوں کہا گیا راشن بند ماہ رمضان میں؟ اس لیے کہ تمہارا علاج ہو رہا ہے، کچھ چیزیں تمہارے اندر کم ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں تمہارے اندر بڑھ گئی ہیں، فسق و فجور بڑھ گیا ہے اسے کم کرنا ہے، تقوی کم ہو گیا ہے اسے زیادہ کرنا ہے۔ روزہ تقوی بڑھانے کی عمل کا نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تمہیں متقی بنانے کے لیے ہے، تقوی تک پہنچانے کے لیے ہے، قرآن متقین کی کتاب ہے، غیر متقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. علی متقین کے امام ہے، امام المتقین ہے. اب باقی جتنی مرضی اپنے آپ کو علی سے منسوب کرو، اللہ کی طرف سے علی فقط متقیوں کے امام ہیں، متقی کے علاوہ کسی اور سے علی کا کوئی تعلق نہیں. جتنا مرضی ہے رب جوڑو، آپ جس طرح مرضی ہے رب جوڑو، علی امام المتقین ہے. تقویٰ تک کیسے پہنچے؟ تقویٰ روزہ پہنچاتا ہے، لعلکم تتقون، تقویٰ تک پہنچو. لیکن حقیقی روزہ، حق روزہ ادا ہو. تلاوت کتابیں، اور خدا تمہیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دے ماہ رمضان میں. یہ ہے قرآن کا مہینہ، بنیادی طور پر روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ قرآن کا مہینہ ہے. تلاوت قرآن، قرآن پڑھیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ عبد خدا اللہ کا کلام پڑھنا بھی نہیں جانتا، قرآن پڑھنا نہ آتا ہو بڑھاپے میں، جوانی میں انگلش فر فر بولتے ہو، ایسا ویسا آنکھیں بند کر کے کرتے ہو. موٹر سائیکل ایک ویل پہ چلاتے ہو، گاڑی 260 کی سپیڈ سے چلاتے ہو، اور یہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہو، یہ کر دیا ہمیں، وہ کر دیا. خواتین کھانے 9 قسم کے کھانے بنا سکتی ہیں، 19 قسم کے کھانے بنا سکتی ہیں. وہ زبیدہ آپا نے جو کچھ سکھایا خواتین نے سیکھ لیا، لیکن حضرت زہرا نے جو سکھایا کچھ پلے نہیں پڑا. بی بی کیا فرماتی ہے؟ روزہ رکھو سراپا وجود کا روزہ رکھو، پورے وجود کا روزہ رکھو. کھانا پینا مقصود نہیں ہے، سادہ ترین نظام بناؤ کھانے پینے کا، خرچے کم کرو. رمضان میں خرچے بڑھ جاتے ہیں، وزن بڑھ جاتے ہیں، اور وقت ہی نہیں ملتا رمضان میں. فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، شقی و بدبخت وہ انسان ہے جو اس مہینے میں محروم رہ جائے، خدا کی رحمت سے محروم رہ جائے، وہ سب سے بڑا بدبخت انسان ہے. وَذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَتَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَتَشَهُ، جب روزہ رکھو گے بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اس سے یاد کرو قیامت کی بھوک اور پیاس کو. وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، صدقہ دو. ماہ مبارک رمضان میں روزہ تنہا نہیں ہے، یہ سارے اعمال ہیں، صدقہ بھی دو. بہترین فرصت صدقہ کی یہ مہینہ، اگرچہ صدقہ اب ہمارے ذہنوں میں منحصر ہو گیا ہے مالی صدقہ میں، مال دینا صدقہ ہے نا، صدقہ بہت عام ہے. صدقہ اپنی صداقت کی گواہی کے لیے کچھ کرنا صدقہ کہلاتا ہے. ہم مدعی ہیں نا، مومن ہیں ہم، اور ہم تو بہت ساری چیزوں کے مدعی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم فلاں ہیں. مثلا ایسے نان میٹرک موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم ماسٹر کیے ہوئے ہیں. کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لڑکا جب آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، بعد میں پتہ چلا مڈل فیل ہے. انہوں نے کہا جی میں، یہ ہمارا بچہ جو ہے محکمہ انکم ٹیکس میں افسر ہے، بعد میں پتہ چلا کہ ادھر چوک میں چھابڑی لگاتا ہے. بس جھوٹ بولتے ہیں. صداقت کی گواہی مانگی جائے گی ہم سے، سچائی کی گواہی. سچائی کی گواہی کا نام صدقہ ہے. اگر ہم پیسہ دیتے ہیں تو یہ بھی ہماری صداقت کی گواہی ہے، کیونکہ ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ مال اللہ نے دیا ہے، یہ ہے نا، سب کیا کہتے ہیں مولا کا دیا ہوا ہے. کوئی ہے آپ میں سے جو کہے کہ مولا کا نہیں ہے؟ سب کہتے ہیں جی مولا کا دیا ہوا ہے. وہ بندہ خدا، مولا نے جو اتنا دیا ہے تجھے، مولا نے تجھے 2 کنال کا گھر دیا ہے، ایک کمرہ مولا کے لیے مخصوص کر دے بچوں کی تعلیم کے لیے. نہ، مولا کو حق نہیں ہے اس گھر میں آئے. مولا نے اتنا مال دیا ہوا ہے, دو روپے مولا کی راہ میں دے دے تو, نہیں دیتا. یعنی یہ جو کہہ رہا ہے مولا نے دیا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, ریاکاری کر رہا ہے, یہ لانڈرنگ ہے. چوری کا پیسہ کوئی کہتے چوری کر کے لائے ہو, بس وہ گھر والی پوچھتی ہے کہاں سے لائے ہو, کہتے کوشش کی ہے, تنخواہ ہے, بونس ملا ہے ماہ رمضان میں, بتاتا تو نہیں کہ چوری کر کے لائے ہو. کوئی بھی نہیں کہتا چوری کر کے لائے ہو, ہر طرح سے مولا کے ذمے. میں ایک محترم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں, وہ ڈرائیونگ کر رہے تھے, بہت رف قسم کی ڈرائیونگ, سگنل توڑ رہے تھے, غلط رنگ وے پہ جا رہے تھے. میں نے انہیں گزارش کی کہ محترم آپ ذرا احتیاط سے ڈرائیونگ کریں, کچھ قوانین ہیں, کچھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. کہنے لگے مولانا ڈرے نہیں, مولا محافظ ہے ہمارا. میں نے کہا زبردست ڈیوٹی لگائی ہے مولا کی کہ میں غلط ڈرائیونگ کرتا ہوں, آپ کا کام ہے مجھے بچانا. تو مولا کی ایک سن لو, مولا کہہ کیا رہے ہیں کہ یہ ڈرائیونگ کرنا ہی غلط کام ہے تیرا. کس مولا نے کہا ہے کہ تو اس طرح ڈرائیونگ کا, بچانا میرا کام ہے, تو ویلنگ کر بچاؤں گا میں, تو زہر کھا بچاؤں گا میں. کسی مولا نے یہ وعدہ نہیں دی, کسی مولا کا یہ وعدہ نہیں. یہ لانڈرنگ ہے, غلط پیسہ اٹھا کے کہنا مولا کی طرف سے آیا ہے, یہ لانڈرنگ ہے. لانڈرنگ سمجھتے ہیں نا جو آج کل, یعنی غلط پیسہ, بلیک منی لا کر اس کو کسی جائز کام میں شو کرنا, یہ لانڈرنگ ہے. کب سچے ہو تم کہ یہ مولا کا دیا ہوا ہے؟ جب اس میں سے کچھ حصہ مولا کی راہ میں خرچ کرو. البتہ کرتے ہیں مولا کی راہ میں خرچ, کیا کرتے ہیں؟ وہ فارسی والوں نے ایک ضرب الوصل بنائی ہوئی ہے کہ جو تیل گر جائے وہ اللہ کی راہ میں نظر ہے. کچھ تیل ہوتا ہے نا گر جاتا ہے زمین پر, وہ کہتے ہیں اللہ کی خاطر نیاز حسین, جو گر گیا لیجیے نا عزیز من. بہترین چیز, بہترین مال خدا کی راہ میں دو تاکہ تمہاری صداقت کی گواہی ہو جائے, سچے ثابت ہو جاؤ کہ سچے ہو تم, جو کہہ رہے ہو اس کو ایمان بھی رکھتے ہو تم. بچوں کو یہ کتنا جھوٹ ہم بولتے ہیں, یہ مولا کی دین ہے, یہ بچے مولا کی دین ہے. وہ مولا کی دین ہے تو یہ ہیلن کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ یہ مولا کے بچے برطانیہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ مولا کے بچے امریکہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مولا کے بچے تابوتوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جھوٹ ہے یہ, سچے نہیں ہے, سچائی نہیں ہے. اگر سچے ہوتے یہ مولا نے دیا, مولا کی راہ میں ڈالو اسے. درجن درجن بچے ہیں, کوئی جیل میں ہے, کوئی کیسوں میں پھنسا ہوا ہے, کوئی کس میں ہے, کوئی کس میں ہے. ایک ایران کی بات میں سنا رہا ہوں, ایک جاننے والے ایرانی تھے, ان کے کوئی آدھا درجن بچے تھے. وہ جب جوان ہوئے تو سب کے سب غلط, متاسفانہ. اور وہ پڑوسی تھا ہمارا, تھوڑا تعلق تھا اس کے ساتھ, آنا جانا تھا. وہ روز آ جاتا, آ کے بچوں کا شکوا شروع کر دیتا, جی بچے میرے یوں نکلے, یوں نکلے, یوں نکلے, فلاں. وہ سسرال کا ہو گیا, وہ بیوی کا ہو گیا, وہ فلاں مثلا سمگلر ہو گیا, یہ ہیرونچی ہو گیا, یہ ایسا ہو گیا, یہ ایسا ہو گیا. میں نے کہا عزیز من, دیکھو تم کم میں رہتے ہو, خدا نے تمہیں سات آٹھ بیٹے دیے ہیں, حوضہ علمیہ میں رہتے ہو تم, یہ سات آٹھ بیٹے پال کے تم جیسی مقدس سرزمین پر جرائم کی دنیا میں ڈال دیے ہیں, ان میں سے ایک بھی تم نے خدا کی راہ میں نہیں ڈالا, اور آج پچھتا رہے ہو. یہ کوئی کام ہے کہ درجن بچے پیدا کر کے ان کو مجرم بنا دینا, جرائم کی دنیا میں ڈال دینا, ان کو فاسد ماحول کے حوالے کر دینا؟ سچائی نہیں ہے ہمارے اندر. مولا کا بچہ ہے یہ, مولا کا بچہ کر کیا رہا ہے؟ تابوت کا خدمت گزار ہے. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ صداقت کی گواہی. واقعی مولا کے دیے ہوئے وہ بسم اللہ پیش کرو مولا کی راہ میں. وَوَقِّرُوا وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ, اس مہینے میں بڑوں کا احترام کرو. رسول اللہ فرما رہے ہیں بڑوں کا احترام کرو, بزرگوں کا احترام کرو. جو بھی بزرگ ہو, جاننے والا یا نہ جاننے والا، جو بھی عمر سے عمر میں آپ سے بڑا ہے اس کا احترام کرو، یہ بڑے بھی اپنے سے بڑوں کا احترام کریں۔ یہ نہیں کہ اب مثلا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے تو میں کہوں نہیں یہ سب ریش سفید اب میرے جیسے ہیں، نا، کچھ مجھ سے بھی بڑے ہیں، ان کا احترام کرو، توقیر کرو، عزت دو ان کو۔ وَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ، چھوٹوں پر رحم کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، صِلَہِ رحمی کرو، رشتہ داروں سے تعلق جوڑو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ وَغُزُّوا أَمَّا لَا يَحِلُّ لَكُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ، اور نگاہیں اپنی شٹر ڈون کر لو، وہ منظر نہ دیکھو، وہ چیزیں نہ دیکھو جن کا دیکھنا جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ ایک مومن صاحب کہہ رہے تھے روزہ گزارنے کے لیے مجھے کتنی انڈین فلمیں چاہیے تاکہ میں روزہ گزار سکوں۔ ہندی فلمیں لاتا ہے جا کر روزہ رکھ کے دن بھر اے سی کمرے میں انڈین فلمیں دیکھتا ہے تاکہ مومن کا روزہ پاس ہو جائے، یہ روزہ ہے۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور وہ چیزیں جو سننا جائز نہیں ہے تمہارے لیے وہ مت سنو۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، یتیموں پر رحم کرو، مہربانی کرو، کہ یتحننوا علی ایتامکم، تاکہ تمہارے یتیموں پر بھی رحم کیا جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ وَرْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَا فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ، ماہ مبارک رمضان کے نماز کے اوقات بہت قیمتی اوقات ہیں، بہت قیمتی اوقات، نماز صبح، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب و عشاء، یہ واجبات کے پانچ وقت، یہ بہت اہم وقت ہیں ماہ مبارک رمضان میں۔ ان اوقات میں خدا سے دعا مانگو، جو مانگو گے ان اوقات میں خدا قبول کرے گا۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، یہ سب سے عالی ترین و بافضیلت ترین گھڑیاں ہیں۔ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، خدا و تبارک و تعالیٰ ان گھڑیوں میں، نماز کے اوقات میں رحمت کی نگاہ سے سب کو دیکھتا ہے خدا، اس وقت خدا کی نگاہ میں آؤ۔ يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجُوا، جب خدا کے بندے اللہ کو پکارتے ہیں خدا جواب دیتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْهُ، اور جب اللہ کو ندا دیتے ہیں خدا لبیک کہتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ، جب اللہ کو پکارتے ہیں خدا اجابت کرتا ہے۔ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَنفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ، اے لوگو، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے نفوس، تمہاری جانیں مرہون ہیں۔ مرہون وہ مادری زبان میں یہاں بولنا ضروری ہو جاتا ہے بعض اوقات، چونکہ مادری زبان بدل گئی ہے نا پاکستانیوں کی، مادر بدل گئی ہے تو مادری زبان بھی بدل گئی ہے۔ پھر مادری زبان میں آپ کے رہن، کسی کو کہتے ہیں نا کوئی چیز کسی کے پاس رہن کر رکھ دیے، مثلا کچھ لوگ ہیں وہ گھر بینک کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں اور اس سے اس کے بدلے میں بینک سے پیسے لے لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ گروی رکھنے کو، رہن رکھنے کو، پلچ کر، یہی سننا چاہ رہا ہوں، پلچ۔ بعض گھر، بعض پلاٹ، بعض پراپرٹیز پلج ہیں، پلج ہیں یعنی ان کے بدلے میں ہم نے پیسہ اٹھایا ہوا ہے اور ان کے کاغذات، ان کی ڈگریاں بینک کے پاس ہیں، مالک وہ ہے یا اختیار اس کا ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے نفوس، آپ کی جانیں پلج ہیں، کہ نفوس جو لے کے گھوم رہے ہو بازاروں میں پلج نفوس ہیں سب کے، آپ کے اپنے نہیں ہیں۔ آپ کے اعمال کے بدلے میں عمل کرتے جاؤ گے اتنا ہی نفس آزاد ہوتا جائے گا۔ اے لوگو، ان انفسکم مرہونتم بعمالکم ففکوہا باستغفارکم، آزاد کرو اپنی نفوس کو مغفرت طلب کر کے۔ وظہورکم ثقیلت من اوزارکم، اور ذرا اپنی پشت پہ نگاہ کرو، اس کے اوپر بہت بوجھ ہے، وزر، بوجھ کو کہتے ہیں اوزار، عربی زبان میں وزر کی جمع ہے، بہت بھاری بوجھ، کمر توڑ کمر شکن بوجھ تمہارے اوپر گناہوں کا بوجھ، ذمہ داریوں کا بوجھ، فرائض کا بوجھ کمر شکن بوجھ ہے، ماہ مبارک رمضان میں یہ بوجھ اتارو، اپنا ہلکا کرو، اپنے آپ کو سبق کرو اپنے آپ کو. فخففوا عنها بطول سجودکم، لمبے سجدے کرو تاکہ تمہاری کمر کا بوجھ ہلکا ہو جائے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ خدا نے قسم کھائی ہے، پروردگار نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میں نمازی کو اور سجدہ کرنے والے کو عذاب نہیں دوں گا. نماز پڑھنے والے کو اور سجدہ کرنے والے کو عذاب نہیں دوں گا. وَأَلَّا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور خداوند تبارک و تعالیٰ اہل سجدہ کو جہنم کی آگ کے قریب بھی نہیں جانے دے گا. ایوہ الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان له بذلک عند اللہ عز وجل عتق رقبۃ. افطار کرو، مومنوں کو افطار کرو. ایک افطار دینا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. لما مضی من ذنوبہ، اپنے گناہوں سے اپنی گردنوں کو آزاد کرو لوگوں کو افطار دے کر. فقیل له، اور رسول اللہ سے عرض کیا، لوگوں نے فوراً بول پڑے، یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ذلک، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم افطار کا انتظام کریں، لوگوں کو بلائیں اور سب کو افطاری دیں. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ وہ آدھی کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو. اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، آدھی کھجور کھلا کے کسی کو افطار کر کے اسی سے اپنے آپ کو نجات دو تم. ولو بشربت من ماء، ایک گھونٹ پانی تو پلا سکتے ہو کسی کو، یہ ایک گھونٹ پانی ہی پلا کر افطار کراؤ تاکہ تمہیں جہنم سے نجات مل جائے. ایوہ الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. صراط کون گزرے گا یوم قیامت؟ صراط سے کون گزر سکے گا جس کا اخلاق ماہ رمضان میں سب سے بہتر ہوگا؟ ہمارے ہاں روزہ رکھ کر بد اخلاقی روزے کا لازمہ ہے. روزہ پتہ ہی اس لیے چلتا ہے کہ اس کا بد اخلاقی سے پتہ چلتا ہے. آج حاجی صاحب کا روزہ ہے، جس دن بد اخلاق نہ ہو سمجھتے ہیں آج روزہ ان کا نہیں ہے. یا مثلا بچے آتے ہیں چھوٹے، گھر میں اماں ان کو روک لیتی ہے کہ بابا کا روزہ ہے، ابھی تلوار نیام میں ڈالی ہے انہوں نے اور اندر کمرے میں گئے ہیں، ورنہ سر قلم کر دیں گے وہ، چونکہ روزہ ہے آج ان کا. نہ عزیز من، روزے میں اخلاق عالی ہو جانا چاہیے. من حسن خلقہ، ماہ مبارک رمضان میں جس کا اخلاق بہت اچھا ہوگا یہ قیامت کے دن صراط سے گزرنے کے قابل ہوگا. بد اخلاق صراط سے نہیں گزر سکے گا، بد اخلاق نہیں گزر سکے گا. بد اخلاقی ہمارا کلچر ہے، ہم بد اخلاقی کو مردانگی سمجھتے ہیں، جوان مردی سمجھتے ہیں. جتنی کوئی بدتمیزی کرے، بےہودگی کرے، ہتاکی کرے، گستاخی کرے، بڑوں کے سامنے بات کرے، چھوٹوں کے مثلا بے حرمتی کرے، اس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا دلیر انسان ہے، یہ شجاعت ہو گئی ہے. بے ہودگی اور بد اخلاقی، اس کو شجاعت کا نام دے دیا گیا. نہ عزیز آنے والا، بد اخلاقی سے انسان صراط سے نہیں عبور کر سکتا. وَمَنْ قَفَّ فِيهِ شَرَّهُ قَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَ يَوْمَ يَلْقَاهُ. روزے کے دنوں میں یا ماہ مبارک رمضان میں جس نے دوسروں کو نقصان نہ پہنچایا، تکلیف نہ دی اپنے ہاتھ سے و اپنی زبان سے، خداوند تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام تکلیفوں سے بچا لے گا، چونکہ اس نے رمضان میں دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائی. ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه. اور جس نے ماہ رمضان میں صلہ رحمی کیا, صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات الگ سلیک بات چیت, ان کے حقوق پورے کرنا, کہ یہ بھی کلچر بن چکا ہے رشتہ داروں سے بگاڑ کے رکھنا, یہ ایک سٹیٹس ہے. اگر کسی کے تمام رشتہ داروں سے, نانکے سے, دادکے سے, میکے سے, سسرال سے سب سے تعلقات اچھے ہیں, سمجھ دیں یہ بیوقوف آدمی ہے. اس کے تو سب سے تعلقات اچھے ہیں, چچا کے ساتھ بہترین ہے, ماموں کے ساتھ بہترین ہے, سسرال میں بھی اچھا ہے, میکے میں بھی اچھا ہے, اس کے تو کسی کے ساتھ لڑائی ہی نہیں ہے, اس کو صحیح اعلیٰ طبقے کا بندہ نہیں سمجھتے. فخریہ طور پر کیا, کسی رشتہ دار سے نہ آنا ہے, نہ جانا ہے, نہ پوچھنا ہے, نہ لینا ہے, نہ دینا ہے. کیا ہے, مومن ہیں ہم, عجب مومن ہو تو, سب سے تعلقات کاٹ کے مومن ہو تو, قطع رحم کر کے مومن ہو تو. ماہ رمضان صلہ رحمی کے لیے ہے, جتنے تعلقات کاٹے ہیں وہ سارے برقرار کرو. بھلے ایسے ہیں بعض رشتہ دار جو اپنے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, درد دل, زخم دل, زخم زبان, تانا بہتان, جو بھی آپ کے ساتھ برائی کرے اچھائی سے اس کا جواب دو, صلہ رحمی کرو اچھائی کے ساتھ. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اچھائی کے ذریعے اس سے انتقام لو, انتقام لو لیکن اچھائی کے ذریعے. جس نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا اس کو کھانا کھلا کے اس سے انتقام لو. وَمَن قَطَعَ فِي رَحِمَا قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَى. ماہ رمضان میں جس نے قطع رحم کیا, خداوند تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت اس سے دور کر لے گا, روک لے گا. وَمَن تَطَوَّعَ فِي بِصَلَاةٍ قَطَعَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ. جس نے نماز کے ذریعے اطاعت کی ماہ رمضان میں, خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا اس کو لکھ کے دے دیا. وَمَنْ عَدَّ فِيهِ فَرْضًا قَالَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ عَدَّ السَّبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَا مِنَ الشُّهُورِ. جو فریضہ ماہ رمضان میں ادا کرو گے 70 فریضوں کے برابر آپ کو اجر ملے گا. ایک رکعت ہو جائے گی 70 رکعت. آپ عام دنوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں, ماہ رمضان میں بھی نماز پڑھتے ہیں. عام دنوں میں ایک رکعت ہے, لیکن ماہ رمضان میں ایک رکعت 70 رکعت کے برابر ہے. وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ ثَقَلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تُخِفُّ الْمَوَازِينَ. اور رسول اللہ فرماتے ہیں جو ماہ رمضان میں مجھ پر زیادہ صلوات پڑے گا, خداوند تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نامۂ عمل کا وزن بڑھا دے گا. وَمَنْ تَلَا فِيهِ آیَةً مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ. اور جس نے ایک آیت قرآن کی تلاوت کی ماہ رمضان میں, گویا اس نے پورا قرآن ختم کیا ہے عام دنوں کے اندر. ایوہ الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحہ. اے لوگو, جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے گئے ہیں. آپ کے پاس دعاؤں کی کتاب ہے نا, مفاتیح الجنان, جنت کی چابیاں. جنت کے دروازے بند ہیں, دروازے بند کر کے تالے لگا کے چابیاں مومنوں کو دے دی گئی ہیں کہ ان چابیوں سے بند دروازے کھول لو. جس نے چابیاں استعمال کی اس نے کھول لیے, جس نے چابیاں استعمال نہیں کی اس نے دروازے نہیں کھولے. اب بعض خوش ہیں کہ ہم تو نقب لگاتے ہیں, دنیا میں بھی کبھی دروازے سے آئے ہی نہیں, ہم تو دیوار پلان کے آتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو کہیں سے تو جنت کی دیوار گری ہوگی, کہیں سے بارش برسات میں کوئی سوراخ ہوگا, کوئی اینٹ ڈھیلی ہوگی, نکال کے وہیں سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. نہ عزیز ایمان, دروازے سے جاؤ گے, دروازے کی چابیاں اللہ نے دی ہوئی ہیں, لیکن ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے تمام دروازے بہشت کے کھول دیے ہیں, کھول دیے, سب کے اوپر کھول دیے. کچھ بھی نہیں کرنا, حتیٰ تالا بھی نہیں کھولنا, چابی بھی نہیں لگانی, فقط اس راہ پہ جاؤ, دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ. فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَن لَّا يُغْلِقَهَا عَلَيْكُمْ. ماہ رمضان میں ایسا کام نہ کرو کہ بند کھلے دروازے بند ہو جائیں تمہارے اوپر. وہ ابواب النیران مغلقۃن، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. فاسألوا ربکم ان لا یفتحہا علیکم، اور خدا سے مانگو اور چاہو اور کوشش کرو کہ جہنم کے بند دروازے نہ کھلیں، بند ہی رہیں. والشیاطین مغلولہ، شیاطین کو بند دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے ماہ رمضان میں. فاسألوا ربکم ان لا یسلطہا علیکم، اور خدا سے مانگو کہ پروردگارہ یہ شیطان اسی طرح بندے رہیں اور ہم پر مسلط نہ ہو. اس وقت شیاطین جن انس مسلط ہیں ہمارے اوپر ہر شعبے کے اندر، ان شیاطین سے آزادی کا مہینہ ماہ رمضان ہے. اور اسی لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے قدس کی آزادی کا دن ماہ رمضان میں اعلان کیا ہے، آخری جمعہ جمعۃ الوداع شیاطین سے اپنا قبلہ آزاد کرانے کا دن. اور صرف قدس ہی نہیں، ہر چیز ماہ رمضان میں آزاد ہوگی. سب سے پہلے اپنا نفس آزاد کراؤ، اپنی جانیں آزاد کراؤ، پلاجو ہی ہیں اور شیاطین تم پر مسلط ہیں. چند سال قبل یہ کشمیر کے دوستوں نے ایک مجلس رکھی گفتگو کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، اور ان کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ شاید محفوظ ہوگی گفتگو، یہ عرض کیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے، اگرچہ یہ شہداء گران قدر ہیں اور یہ کوششیں مجاہدین سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ آزاد ہوگا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غلام جو خود آزاد نہیں ہے وہ کشمیر آزاد کرانے میں مشغول ہیں، جو خود اسیر ہے وہ کسی اور کو آزاد نہیں کرا سکتا. پہلے خود کو آزاد کرائیں، غلام کس طرح کسی کو آزاد کرا سکتے ہیں؟ جو خود امریکہ کی غلامی میں ہو، جو خود برطانیہ کی غلامی میں ہو، جو خود ہوا و ہوس کی غلامی میں ہو، جو خود شیاطین کی غلامی میں ہو. عزیزان، پاکستان اسیر ہے، پاکستانی ملت اسیر ہے، غلام ہے. ہم ہزار شیطانوں کے غلام ہیں، اسیر ہیں. انہوں نے تو کو زنجیر باندھا ہوا ہے اور انہیں اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے، اور ہمیں سیاسی شیطان، معیشتی شیطان، حکمرانی کے شیطان، اداراتی شیطان، محکماتی شیطان، مذہب کے نام پر شیطان، ہر شعبہ شیاطین کے جنگل میں ہے. شیطانی شیطان، شیطانوں کی حکومت. ایک اچھا ہے یہ، جوانوں کو میں یہ موضوع دے رہا ہوں ٹیبلو کے لیے، یہ بنائیں اس موضوع پر، شیاطین کی حکومت کا منظر کیسے ہوتا ہے، کہ جہاں پر حکمران بھی شیطان ہوں، ان کے چیلے بھی شیطان ہوں. جس طرح حضرت سلیمان کی حکومت تھی جنوں کے اوپر، حضرت نبی حاکم تھے اور جن اور عفریت یہ سارے ان کے ماتحت تھے. ان حضرت سلیمان کا فرمان چلتا تھا عفریت پر، جن پر. اب آپ کیا الٹ ہے، عفریتوں کا فرمان چلتا ہے انسانوں پر. انسان رعایا ہے، عوام ہے، اور شیاطین حاکم ہیں. ان شیاطین سے آزادی ضروری ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں شیاطین سے تعلقات بہتر ہو جائیں، اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں. شیطانوں سے تعلقات، جتنے شیطان سے تعلقات بہتر ہوں گے. اس وجہ ایران میں دو نظریے ہیں، یہ الیکشن میں آپ نے دیکھا سامنے آئے ہیں دونوں نظریے. ایک نظریہ یہ تھا کہ ہم شیاطینوں کے مقابلے میں، شیاطین کے مقابلے میں مقاومت کریں، استقامت دکھائیں. ایک نظریہ یہ تھا کہ نہ، شیاطین کے ساتھ تعلقات اچھے کریں، سمجھوتا کریں. کیونکہ شیاطین بہت تکڑے ہیں، مضبوط ہیں، ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے، لہذا بہتر ہے ان کے ساتھ تعلقات بنا لیں ہم. یہ دو نظریے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے، اس سے مسائل بڑھ جاتے ہیں، پابندیاں لگتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں شیاطین سے تعلقات خراب رکھنے میں. شیاطین سے تعلقات اچھے ہوں تو قرض ملتا ہے، ملک آباد ہوتا ہے، ویزے ملتے ہیں اور آنا جانا ہوتا ہے، بڑی رفاہ ملتی ہے شیاطین کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. تو اب دیکھیں شیاطین کے ساتھ، یہ آئیڈیا جو شیاطین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے والا ہے، اس وقت کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ نظریہ کامیاب ہوگا اور اس طریقے سے ایران کو نجات دیں گے شیاطین سے تعلقات بہتر بنا کر. کبھی بھی ممکن نہیں ہے شیاطین سے اچھے تعلقات سے انسان نجات پا سکے. شیطان کی دوستی شیطان کی دشمنی سے بدتر ہے. اگر شیطان تمہارا دشمن ہو اور تم بھی شیطان کے دشمن, اس صورت میں تمہاری نجات کا امکان ہے. لیکن اگر تم شیطان کے دوست ہوئے تمہاری نجات کا صفر ہے امکان, ممکن نہیں ہے. یہ قانون ہے شیطانی دنیا کا. شیطان کی دشمنی میں نجات ہو سکتی ہے, شیطان کی دوستی میں کبھی نجات نہیں ہو سکتی. طاغوت کے ساتھ دشمنی میں پھر بچ جائیں گے, طاغوت سے دوستی میں ممکن نہیں ہے بچ سکے ہم. قال امیر المومنین علیہ السلام فقمت. خب جب خطبہ رسول اللہ کا یہاں پہنچا تو امیر المومنین علیہ السلام عرض کرتے ہیں میں کھڑا ہوا. فقمت, میں کھڑا ہوا اور عرض کی رسول اللہ کی خدمت میں. فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر, اس شہر میں اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال فقال, رسول اللہ نے فرمایا یا ابا الحسن, اے علی, اے ابا الحسن, اس مہینے کا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو, جن امور کو, جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دوری سب سے افضل عمل ہے اس مہینے کا. اگر سب سے اعلیٰ عمل کرنا چاہتے ہو ماہ رمضان میں, ان چیزوں سے جنہیں خدا نے حرام قرار دیا ہے ان سے دور ہو جاؤ. توجہ فرمائے. اب یہ خطبہ میں پڑھ دیتا ہوں لیکن اس کی طرف پھر لوٹتے ہیں ہم. ثم بقا, یہ فرما کر امیر المومنین کے سوال کا جواب دے کر رسول اللہ رونے لگے. ثم بقا فقلت یا رسول اللہ ما یبکی کا, میں نے عرض کیا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ کو کس چیز نے رونا دیا؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر, اے علی, اس مہینے میں تیرے اوپر ہونے والے ظلم نے مجھے رونا دیا ہے. کانی بکا وانت تصلی لربکا وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین شقیق آخر ناقۃ ثمود فضربک ضربۃ علی قرنک, کہ علی, اسی ماہ میں ایک شقی ترین انسان نماز کی حالت میں آئے گا اور جس طرح ناقۂ حضرت صالح کو کاٹنے والا وہ شقی آیا جس کو قرآن نے اشقى الاولین قرار دیا, وہ شخص آیا اور اس نے آ کر وہ ظلم کیا, اس سے بڑا شقی آئے گا اور تیرے سر پر ضربت لگا گیا. فخضب منها لحی تک, اور آپ کی داڑھی خون سے خضاب ہو جائے گی. قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت, خوب امیر المومنین کو شہادت کی خبر دی رسول اللہ نے کہ ایک ماہ رمضان میں آپ شہید ہوں گے اور اس جفا کے ساتھ اس طرح ایک شقی ضربت لگائے گا آپ کے سر پر اور آپ کے محاسن, آپ کی ریش داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی. جب امیر المومنین نے یہ خبر سنی تو کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی, یا رسول اللہ, اس دن میرا دین محفوظ ہوگا, میں تو زخمی ہو جاؤں گا, میں تو شہید ہو جاؤں گا, لیکن آیا میرا دین محفوظ ہوگا اس دن؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ فی سلامت من دینی, اے علی, اس دن آپ کا دین سالم و محفوظ ہوگا. ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی, اے علی, جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. ومن ابغضک فقد ابغضنی, اور جس نے تجھے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا ہے. ومن سبک فقد سبنی, اے علی, جس نے تجھے برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا. لانک منی کنفسی, اے علی, اس لیے کہ تو میرے ساتھ ایسا تعلق رکھتا ہے جیسے میرا نفس ہو, تو میرا نفس ہے. روح کا من روحی, تیری روح میری روح ہے. وطینت کا من طینتی, تیری طینت میری طینت سے ہے. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک, اے علی, خدا نے مجھے اور تجھے چن لیا ہے. واختارنی للنبوہ واختارک للامامہ امامہ, خدا نے مجھے نبوت کے لیے اور تجھے امامت کے لیے اختیار کیا, چنا ہے. فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، جس نے تیری امامت کا انکار کر دیا اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا ہے. یا علی انت وسیعی و ابو ولدیا، اے علی آپ میرے وسیع ہیں، میرے جانشین ہیں اور میرے بچوں کے باپ ہیں. انت ابو ولدیا، تو علی میرے بچوں کا باپ ہے، یعنی حسن و حسین کا تو باپ ہے، حسن و حسین میرے بچے ہیں اور تو ان کا باپ ہے. وزوجتی ابنتی، اور تو میری بیٹی کا شوہر ہے. وخلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، اور تو میری امت کے اندر میرا جانشین و میرا خلیفہ ہے، میری زندگی میں بھی اور میری موت کے بعد بھی. امر کا امری، تیرا امر کرنا میرا امر کرنا ہے، تیرا امر میرا ہے. وہ نہ ہی وہ کرنا ہی، اور تیرا روک دینا میرا روکنا ہے، جس کو تو روکے گا اس نے اسے میں نے روکا ہے. اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ وجعلنی خیر البریہ، میں قسم کھاتا ہوں اس خدا کی جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا ہے اور جس نے مجھے خیر المخلوق و خیر البریہ قرار دیا ہے. انک لحجت اللہ علی خلقہ، اے علی تو خلق خدا پر اللہ کی حجت ہے. وامینہ علی سرہ، اور تو سر خدا کا امانت دار و امین ہے. وخلیفتہ علی عبادہ، اور علی تو عباد خدا پر اللہ کا خلیفہ و جانشین ہے. یہ خطبہ ہے جو تبرکاً آپ کی خدمت میں نے تلاوت کیا ہے، قرائت کیا ہے سادہ سے ترجمے کے ساتھ، لیکن بہت گہرا ہے، ایک سمندر ہے عزیزان. کم از کم 2 یا 3 مہینے اس کی تفسیر کے لیے درکار تھے کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی. یہ تفسیر پہلے ہو چکی ہے، یہاں صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ حاضر ہو جائیں، ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں، اور رسول اللہ نے جس طرح دستور دیا ہے کہ اس طرح اپنی حالت بنا لو تاکہ ماہ مبارک رمضان کے فیض سے استفادہ کرو. عزیزان، امیر المومنین نے سوال کیا خطبے کے دوران، ہم بھی پوچھتے ہیں تقریر کے دوران، سوال پوچھ لیتے ہیں. کیا سوال پوچھتے ہیں ہم؟ امیر المومنین نے کیا سوال پوچھا؟ خبر کیا دی اور سوال کیا پوچھا؟ رسول اللہ نے خبر دی، اے علی ایک ماہ رمضان میں ایک شقی انسان، شقی اشق الاولین والآخرین، اولین و آخرین میں سے سب سے زیادہ بڑا بدبخت انسان، وہ اٹھے گا، وہ اپنی شمشیر سے تیرے سر پہ ضرب لگائے گا، آپ کے سر کو زخمی کرے گا، اس سے خون نکلے گا، اور آپ کا چہرہ اور آپ کی داڑھی اس سے خضاب، خون سے خضاب ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی. امیر المومنین کو جب یہ خبر ملی، امیر المومنین نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس دن آیا میرا دین محفوظ ہوگا؟ میں تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن میرا دین محفوظ ہوگا؟ اور جب رسول اللہ نے فرما دیا یا علی اس دن آپ کا دین محفوظ ہوگا. عزیزان ایمان، یہ ماہ رمضان و خصوصاً شہید ماہ مبارک رمضان امیر المومنین کہ وہ ایام بہت عظیم ہوں گے، وہ لیالی، ایک طرف سے لیالی قدر ہوں گی اور دوسری طرف سے ایام شہادت امیر المومنین. ماہ رمضان، ماہ قرآن، ماہ صیام، شہر اللہ، اور شہر اللہ کے اندر پھر لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کے اندر روز شہادت امیر المومنین، اور روز شہادت امیر المومنین انشاءاللہ یہ نقطہ عرض کیا کہ میں عرض کروں گا بعد میں، شاید اللہ نے توفیق دی اور انہی ایام میں اگر حیات ہوئی، ایام شہادت امیر المومنین میں آنے والے ایام میں، کہ یہ جو حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آیا اس دن میرا دین محفوظ ہوگا، اگر میں شہید ہو جاؤں پرواہ نہیں. اور وہ دن آ گیا جب وہ ضربت اشق الاولین نے لگائی، امیر المومنین نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. علی علیہ السلام کا ہم و غم دین کی حفاظت، دین محفوظ ہوگا اس دن، بے شک میں شہید ہو جاؤں، بے شک میں قتل ہو جاؤں، بے شک اشق الاولین مجھ پر ضربت لگا دے. عزیزان، اسی کے اندر ہماری نجات ہے، اسی ایک جملے کے اندر نجات ہے. یہ جو امیر المومنین نے پوچھا اور رسول اللہ نے جواب دیا، یہ پاکستانی قوم کو ماہ مبارک رمضان میں نجات کا فارمولہ ہے، نبوی و علوی. کہ یہی کام ہے جس سے آپ بچ سکتے ہیں، یہی کام ہے جس سے آپ نجات پا سکتے ہیں. آج ہم جس چیز سے بچنا چاہتے ہیں وہ اپنی جان ہے، جان بچانا چاہتے ہیں. جانیں بھی محفوظ نہیں، جس کو بچانا چاہتے ہیں جان محفوظ نہیں. جان جس کے بچانے کے چکر میں ہے وہ محفوظ نہیں. ہم کلنگ سے بچنا چاہتے ہیں، اور کلنگ سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ جس طرح ضیاء الحق نے، چونکہ پاکستانی قوم بھی عجیب و غریب قوم ہے، چند روز قبل ایک شخص نے آرٹیکل لکھا، بڑا اچھا تھا، رونق جہان پاکستان، پڑھا ہوگا آپ نے، رونق جہان پاکستان، یعنی پاکستان دنیا کی رونق ہے. اگر یہ ملک نہ ہوتا تو دنیا بور ہو چکی ہوتی، بڑا بوریت کا ماحول ہوتا اور افسردگی ہوتی پوری دنیا میں. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان جیسا مزیدار ملک، یہاں کی کمیڈین حکومت، یہاں کے حکمران، یہاں کے سیاستدان، یہاں کی عدلیہ، یہاں کے لوگ، عوام، مذہبی پیشوا، ایسے کمیڈین پوری دنیا میں نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک. یہ خبریں دنیا کو کیسے ملتی اگر مثلا یہ نہ ہوتے، یہ مذہبی پاکستان میں نہ ہوتے؟ پورا ماہ رمضان گزر جاتا، روزے رکھتے رکھتے کسی کو قتل و غارت کی کوئی خبر ہی نہ ملتی. پاکستان ہی ہے جو اسے دنیا میں خبریں پہنچاتا ہے. رونق جہان پاکستان. ہم بچنا چاہتے ہیں کلنگ سے کہ ہمیں مارو نہ، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری آواز سنتا کوئی بھی نہیں. قتل عام، بھیڑ بکری کی طرح قتل عام کر رہے ہیں. جو بچانا چاہیے وہ نہیں بچانا چاہ رہے، جسے قربان کرنا ہے اسے بچانا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں بچ رہا، اور جسے بچانا چاہتے تھے اور نہیں بچا رہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، جب میں شہید ہوگا، جب مجھے ضربت لگے گی، دین میرا محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں علی، اس دن دین محفوظ ہوگا. اس لیے یہ شہادت، یہ فوز ہے، یہ شکست نہیں. فزت برب الکعبہ، کیونکہ دین محفوظ ہے میرا. جان چلی جائے، دین بچا لیا جائے، یہ فوز ہے. اور عزیزان، اگر دین کو ہی چھوڑ دیا جائے اور دین کو چھوڑ کر قیمت، جان کا بچانا قیمت کے طور پر وصول کیا جائے، شیاطین سے گٹھ جوڑ و سمجھوتا کیا جائے تاکہ ہمیں مارے نہیں. اب شیطان بے رحم ہے، تو معاف نہیں کرتا. ہم ہر سال امیر المومنین کی عزا کرتے ہیں، جلسے میں جلوس کرتے ہیں، عزاداری ماتم کرتے ہیں، کیوں امیر المومنین کی شہادت سے یہ درس نہیں ملتا؟ عزیزان، دین کے تحفظ کو اور اپنی بقا کا یہ نقطہ ذرا تجزیہ تحلیل کا محتاج ہے. اشارہ بھی کیا تھا کہ بعد میں اس کو عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ماہ مبارک رمضان میں، وہاں ہم سب کو توفیق معرفت ماہ مبارک رمضان عطا فرمائے. پروردگار، اس ماہ نزول قرآن میں ہمیں قرآن کے ساتھ محشور فرمائے. پروردگار، ہمیں اس ماہ میں قرآن کی معرفت عطا فرمائے. خداوند اللہ، اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرمائے. خداوند، اس ماہ مبارک میں، اس ماہ برکت میں ہمیں خیرات و برکات عطا فرما. خداوند، اس ماہ رحمت میں تمام مومنین کو رحمت و برکت عطا فرما. پروردگار، اس ماہ معرفت میں ہمیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرما. اس ماہ سیر و سلوک و بندگی میں اپنی اپنی ذات کی بندگی کی توفیق عطا فرما. پروردگار، اس ماہ صیام میں ہمیں صوم و روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. ان اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو اس ماہ مبارک میں معاف فرما. ہمارے والدین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار، اس ماہ مبارک کی برکتوں میں سے ایک برکت پاکستان کی نجات عطا فرما. پاکستان کے اندر امن و امان قائم فرما. پاکستان کے اندر نظام الہی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام مظلومین و مسلمین عالم کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سے نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، سوریہ میں، پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما، آپ تمام ماہ مبارک رمضان میں اپنی توفیقات کے لیے، وہ معرفت ماہ رمضان کے لیے، اس ماہ بندگی میں توفیق بندگی کے لیے، ماہ قرآن میں حشر و قرآن کے لیے، وہ ماہ شہادت امیر المومنین میں پیروی امیر المومنین کے لیے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد۔